الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی،
ایسی حقیقت جس کا ہر انسان کو سابقہ پڑتا ہے اور کوئی انسان اس سے چھوٹ نہیں سکتا اور کوئی اس سے غفلت بھی نہیں برت سکتا، کوئی ہو، کہیں رہتا ہو، کسی حالت میں ہو، پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، امیر اور غریب، تندرست اور بیمار، اور مرد اور عورت، حقیقت یہ ہے کہ جو وقت انسان کے پاس ہے اس وقت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ واقعات کے تسلسل کے لیے دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، بہت تھوڑے سے وقت میں. زمانہ اصل میں واقعات کے تسلسل کا نام ہے، ورنہ ویسے اس کے علاوہ زمانہ کچھ بھی نہیں ہے. امکانات کے، ممکنات کے، ممکنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تسلسل ہوتا ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ انی انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں. وجہ اس کی ہے کہ ممکنات میں جو حکم کا تصرف ہوتا ہے اس میں حاکم اللہ ہی ہے، اسی لیے زمانہ غیر قار ہے، ٹھہرتا نہیں. تو اسی لیے زمانہ جو ہے وہ الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. جس چیوٹی ہمارے اوپر ہو تو ہمارے جسم پہ چیوٹی ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے اس چیوٹی کا کوئی زمانہ نہیں ہے، لیکن چوٹی کے لیے مونڈے سے لے کے پیر تک آنے تک ایک زمانہ ہے. ہمارا کوئی زمانہ نہیں، جب بھی ہمارے اوپر تھی، جب بھی ہمارے اوپر ہو، لیکن اس کو یہاں سے وہاں تک جانے میں وقت لگتا ہے، اس کی حرکت میں ایک تسلسل ہے، بس اس کا نام زمانہ ہوتا ہے. تو اس لیے مخلوقات کی قسمیں الگ الگ ہیں، کوئی لطیف ہے، کوئی کثیف ہے، کوئی الطف ہے، کوئی لطیف اللطیف ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہر ایک کا زمانہ الگ الگ ہوتا ہے. ہمارا جو زمانہ ہے وہ الگ ہے، جنات کا جو زمانہ ہے وہ الگ ہے، فرشتوں کا زمانہ جو ہے وہ الگ ہے، روحوں کا زمانہ جو ہے وہ الگ ہے، الگ الگ ہے ہم سب کا زمانہ. تو اس لیے حق تعالیٰ پر یہ سب چیزیں نہیں آتی، لیکن جو کچھ بھی حکم ہے ان کی ممکنہ مخلوقات میں ان کے جو احکامات ہیں اور جو ان کا اسبار ہے، ایجاد ہے، وہ ان کا ہی اپنا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے زمانے سے سبحان ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. مگر میں اور آپ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس دنیا کے اندر ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا مدار رکھا ہے، انسان کے فیصلے کا مدار، انسان کے حق میں فیصلے کا مدار اس پر رکھا ہے کہ یہ جو اس کی زندگی کے واقعات کا تسلسل ہوگا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا طے کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. زمانے کی قسم کھا کے ایک بات میں کہتا ہوں کہ جتنے انسان ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے، ہر انسان کو نقصان اٹھانا ہے، مگر اس نقصان سے بچنے والے کچھ لوگ ہوں گے، ان کو بتا دیا گیا تاکہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ بچ جائیں، نہیں ہو سکے گا نہیں بچ سکو گے. پیسے کمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے، پڑھائی سے اس کا تعلق نہیں ہے، عیش کرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، تندرستی سے اس کا تعلق نہیں ہے، کالے گورے ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی خاص زبان کے بولنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس دنیا میں رکھنے سے لے کے اس دنیا کے ختم ہونے تک جو واقعات اس بندے کے ساتھ پیش آتے رہیں گے، ان واقعات میں اس کے ساتھ ایمان ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا. ایمان ہے تو اس کے نقصان سے بچنے کی شکل نکل آئے، ایک کنڈیشن، ایک شرط پائی گئی وہ پوری نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ایمان کے مطابق عمل ہے کہ نہیں. ایمان الگ چیز ہوتی ہے، ایمان کے مطابق عمل الگ ہوتا ہے. ایمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ مانتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، مرنے پر ایمان ہے، فرشتوں پر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، تو مانتے ہیں اس کو، جب ایمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو حاضر ہیں، غائب نہیں ہیں۔ تو ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ بھول کیسے سکتے آپ اللہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز پڑھنے کا ہے، چھوڑ کیسے سکتے ایمان اگر ہے تو۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اگر ایمان ہے تو۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اس کو کیسے چھوڑا نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ حج کا حکم ہے، کمائی میں حلال چیزوں کی رعایت ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں ایمان کے تقاضے ہیں سب، یہ پوری عملی زندگی ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ایمان آدمی کے پاس ہو وہ نقصان سے بچے گا، اور ایمان کے مطابق عمل ہو وہ بچے گا۔ ایمان تو ہے لیکن مطابق عمل نہیں ہے ایمانی زندگی، تو بچے گا نہیں وہ۔ جتنا ہے ان چار باتوں میں سے جو بتائی جا رہی ہیں، جتنا ہے اتنا بچے گا۔ اس لیے بہت زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے ان دونوں چیزوں پر، ایمان پر بھی اور ایمان کے مطابق عملی زندگی لانے پر بھی۔ ایمان لانا تو بہت تھوڑی دیر کا کام ہے، لیکن عملی زندگی اس کے مطابق ہونا یہ تھوڑا کام ہے، پوری لانگ لائف کام ہے۔ جتنی زندگی اس دنیا میں، جتنا ٹائم اس دنیا میں ہے، اتنا وقت دیا گیا ہے، اس کے ایک ایک منٹ کی حفاظت کرنا اور اس میں کوئی گناہ ہونے نہیں دینا، اس میں اللہ کی بندگی ہونا، اللہ کی مرضی کے موافق وہ ٹائم نکلنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق وہ وقت نکلنا۔ وقت آدمی پر آتا ہے مختلف حالات میں، خوشی میں بھی، غم میں بھی، تنگی میں بھی، عسر میں بھی، یسر میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، اپنوں میں بھی، پرایوں میں بھی، دشمنوں میں بھی، دوستوں میں بھی، یہ سب وقت آتا ہے مختلف حالات کو لے کر، ان حالات میں ان کے موافق رہنا ہے یہ پوری زندگی کا کام۔ اس لیے ہے فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یقین آنے تک یعنی موت آنے تک تمہیں بندگی کرنی پڑے گی۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے انسان نقصان سے بچے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سیلفش نہ ہو، بلکہ جو اس کا ایمان ہے اس ایمان کے مطابق تبلیغ کرے، اور جو اس کا عمل ہے اس عمل کے مطابق تبلیغ کرے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی اس کے نقصان سے بچنے کے شرائط میں سے ہے۔ اگر ایک آدمی خود سے اپنی زندگی موافق رکھا ہوا ہے اللہ میاں کی، لیکن دوسروں کی اس کے پاس میں فکر نہیں ہے، وہ نہیں بچے گا نقصان سے، کیونکہ اس کی ذمہ داری میں یہ تھی بات کہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اسے پٹائی ہوگی۔ تواصی بالحق کہتے ہیں ایمان کے مطابق لوگوں کو دعوت دینا، اور تواصی بالصبر کہتے ہیں عمل کے مطابق لوگوں کو دعوت دینا۔ حق سے مراد عقائد ہیں اور صبر سے مراد اعمال ہے۔ جو ایمانیات ہیں اس ایمانیات کے مطابق وہ ایمان لوگوں میں پھیلانا، یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری خود مومن ہونے کی نہیں ہے صرف، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جتنے مومن نہیں ہیں ان کو ایمان بتانا، کیوں؟ اس کے بغیر وہ نقصان سے نہیں بچیں گے۔ اگر نقصان سے ان کے بچنے کی فکر نہیں کی گئی تو ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوئی تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوئی، تو جس خالق کے مخلوق کے ساتھ میں ہمدردی نہیں ہوئی اس خالق کے ساتھ وفاداری نہیں ہوئی۔ جس کے ساتھ آپ وفادار نہیں ہیں اس کے پکے بندے نہیں ہو سکتے، آپ اچھے بندے نہیں ہو سکتے، یہ چکر ہے اس کا۔ تو اس لیے ایمان کو پھیلانا ہے۔ اب ایمان کو جو پھیلانا ہوتا ہے وہ ایمان لوگوں میں ان کی استعدادوں کے مطابق محنت کرنے کا نام ہے۔ اب ایک ہے مسلمان ہی ہے، اپنے کو ایمان والا کہتا ہے لیکن خود اس کو اپنا ایمان یاد نہیں رہا، اور ایسے مسلمان بہت ہیں جن کو ایمان یاد نہیں۔ آپ بولیں گے کیسا کیسا ہوتا، ہمارے سرکل میں تو نہیں، ہمارے سرکل میں نہیں ہے، لیکن دنیا میں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت لوگ ہیں جو اپنے کو مسلمان بتاتے ہیں ان کو ایمان یاد نہیں۔ اب جس کو کلمہ یاد نہیں ہوگا اس کو ایمان کہاں سے یاد ہوگا بتاؤ؟ ایسے بہت ملیں گے آپ کو کہ جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، جس کو کلمہ ہی یاد نہیں ہے تو اس کو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کیا پتا ہوگا، اس کو آخرت کے بارے میں کیا پتا ہوگا، اس کو جنت و جہنم کے بارے میں کیا پتا ہوگا؟ نہیں پتا ہوتا. جماعت والوں کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، خود ہمارے ساتھ اس کا تجربہ ہوا ہے. ایک جگہ ہماری جماعت گئی تھی، 104 دن ہم وہاں رہے، اور ایک ہی کام تھا، لوگوں کو کلمہ یاد کرانا اور نماز سکھانا اور ان کا نام صحیح کرنا، چونکہ ان کا نام اسلامی نام نہیں ہوتا تھا. وہاں کی حکومت نے ایسا قاعدہ بنا دیا تھا کہ تم نام مسلمان نہیں رکھ سکتے، اس زبان میں رکھو جو وہاں کی ہے. اس کی وجہ سے ان کو خود یہ نہیں معلوم تھا، کیونکہ مذہب سے ہٹانے کی جو تدبیریں دشمن کرتا ہے وہ ایک کو تھوڑی کرتا ہے، 50 کرتا ہے. ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا تھا بیچاروں کے ساتھ. تو ایمان والا ہے، لیکن تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ایمان بتانا، ایمان کی تبلیغ کرنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے اس کو بھی بتانا ہے، وہ بھی انسان ہے، برحق انسان کا بچہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، کیونکہ حضور آنے کے بعد میں اور کسی کا کوئی امتی نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا کوئی امتی اس وقت نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کا کوئی امتی اس وقت نہیں ہے. بولنے کوئی آدمی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بازار میں ایک عورت جاری بول رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، تو اس بولنے سے بیوی ہو جاتی کیا؟ کوئی عورت بولنے لگے یہ میرا شوہر ہے تو اس کا شوہر ہو جاتا کیا؟ حضور کے آنے کے بعد سب کینسل ہو گیا. جب کینسل ہو گیا تو اب کوئی کسی کا نہیں، اب تو صرف حضور کی امت ہے. ان کو بتانا، ان کو ایمان پہنچانا ضروری ہے. اور اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے، ہم کتنی غفلت برت رہے تو نقصان سے کیسے بچیں گے؟ اور اس کے بغیر نقصان سے بچ نہیں سکتے. پھر اس میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کا انداز الگ ہے، بے پڑھے لکھے ہیں ان کو سمجھانے کا انداز الگ ہے. وہ خالف ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، ان کو بتانے کا انداز الگ ہوگا. سیدھے سادے بھولے بھالے سمپل قسم کے، ان کو بتانے کا انداز الگ ہوگا. علم والے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا الگ ہوتا ہے. جو جاہل ہوتے ہیں ان کو سمجھانا الگ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو فلسفہ پڑھا ہوا ہے اور جس نے مختلف قسم کی تھیوریاں جانی ہوئی ہیں اور اپنی طرف سے دانش مندی کا دعویٰ ہے اس کو کہ میں بہت پڑھا لکھا سمجھدار ہوں، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس سے بولے اللہ بڑی قدرت والا ہے تو اس کی بات ماننے والے تو انہیں نہیں مانتا ویسا. اس کو تو ظاہر ہے کہ دلائل سے سمجھانا پڑتا ہے کہ کون سی بات، جو تیرا عقیدہ ہے وہ غلط کیسا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ غلط ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ صحیح ہے. اس لیے علماء کو بہت بڑا کام ہے کرنے کا، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جو غیر عالم نہیں کر سکتا یہ کام، غیر مسلم اہل علم میں تبلیغ کا کام، ایمانیات کی، غیر عام سادہ مسلمان نہیں کر سکتا. مگر یہ جب کر سکتے ہیں علماء، جب ان کو آپ اس کام کے لیے فارغ کرو. اگر آپ نے ان کو اسی میں الجھایا ہوا رکھا کہ بھائی تم مدرسہ چلاؤ، اس کے لیے چندہ کرو، اس کی ایڈمنسٹریشن چلاؤ، اس کے انتظامات چلاؤ، تم نماز پڑھاؤ، تم بچوں کو پڑھاؤ، یہ کام تو نہیں ہوگا ان سے. اور اس کی ذمہ داری سب پہ آئے گی. آپ کو علماء کی جماعت کو باضابطہ پریپیئر کر کے چھوڑنا چاہیے کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے صاحب، آپ کے اخراجات بھی ہم برداشت کریں گے اور آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے. آپ یہ ہے نا، یہ اہل علم میں، ان کے دنیاوی اعتبار سے جو اہل علم ہے، سمجھدار طبقہ ہے، اس میں ہمارے ایمانیات کیسے پہنچانا ہے، اس پہ ورک کرو، اس پہ ریسرچ کرو، اس پہ کام کرو، اس پہ محنت کرو. اب آپ کوئی بھی غیر مسلم ہمارے پاس آ کے ٹھہر گیا جو بہت پڑھا لکھا ہے، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اور جناب کوئی بہت بڑا سائنسداں ہے، کوئی بہت ہی لائر قسم کا بحث کرنے والا آدمی ہے، وہ آ کے بیٹھ گیا، بتاؤ کون ہے ان کو سمجھانے والا، بتانے والا، جواب دینے والا؟ اس کے لیے علماء تیار رہنا ضروری ہوتا ہے. تو ایمانیات کے اندر، ایمانیات کی تبلیغ کرنے کے لیے جو وسائل، جس طرح کے لیے کے لوگوں کو چاہیے، سیدھے سمپل لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں بولنے کا رہتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا، اللہ کی قدرت یاد دلانا، اتنا احسان ہے اللہ کا، اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے، اس کو تھینک یو کرنا ضروری ہے. ہر آدمی مان لیتا ہاں بھائی اللہ میاں کو تو گاڈ کو تو تھینک یو کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کو یہ بولنا کہ تھینک یو اپنے حساب سے کرنا ہے کہ اس کے حساب سے کرنا ہے؟ وہ بولے گا کہ سر نہیں، ہم اپنے حساب سے کیسے کر سکتے ہیں، وہ جیسا چاہ رہا ویسا کرنا پڑے گا. تو پھر اس نے جو چاہا ہے وہ کیسا پتا چلے گا کہ اس نے کیسے چاہا ہے؟ اس کو گھیر کے لانا اتھینٹک بات کی طرف، اس نے یہ چاہا ہے، یہ کیسے معلوم؟ کسی دوسری کتاب سے نہیں معلوم ہو سکتا ہے، کسی دوسرے مذہب سے نہیں معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ ہے وہ بات پکی. صرف اسلام میں صداقت موجود ہے کہ اس کے اندر استناد ہے، اتھینٹک پنا ہے. آپ بول سکتے کہ قرآن میں یہ ہے، اور یہ قرآن آج سے لے کے جب نازل ہوا تھا جب تک بغیر کسی قسم کا گڑبڑ ہوئے کہ سیف ہے، اور سیف ہونے کے دلائل یہ ہیں، اور اسی طریقے سے سیف ہوا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا. قرآن کے نزول سے لے کے آج تک وہ اور اس کی جو تشریح حدیثوں میں ہے بالکل اتھینٹک ہے. دلیل کے معاملے میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ واحد پہلوان ہے اسلام جس کے مقابلے میں کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. پتا دنگل میں کھڑے ہو کے چیلنج کرتے بھائی آدمی چیلنج کر دیتا ہے کہ کون ہے میرا مقابلہ کرنے کو. تو اگر دلیل کے اعتبار سے اسلام کو لایا جائے سامنے تو ایک ایسا پہلوان ہے یہ کہ جس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرے مذہب والا چیلنج نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ یہ کام تو علماء کا ہے، اور سیدھے لوگوں میں سمپل لوگوں کے اندر تبلیغ کرنے کا انداز ان کو صرف یہ ہے کہ سیدھے سمپل انداز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کو، اللہ کے اس پورے نظام کو یہ سمجھا کے، اللہ کے رسالت کے سسٹم کو سمجھا کے کہ بھائی وہ بندوں سے تعلق پیدا کریں، وہ ہر ایک سے تو ہوگا نہیں، وہ کسی کو اس کے لیے چنے لیں گے، یہ پاسبل ہے کیا نہیں ہے، وہ پاسبلٹی اس کو سمجھانا، پھر اس کا پروف دینا کہ یہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو لے کر آئے. اس طریقے سے ان لوگوں کو بتانا ہوتا جلدی مان جاتے ہیں، سمپل لوگ وہ جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں. ان کو زیادہ علمی بات اور دلیلوں کی بات کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو مائل کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دماغ کے راستے سے سمجھانا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دل کے راستے سے سمجھانا پڑتا ہے. دل کے راستے سے صرف چاہت پیدا کرنا، محبت لانا، میلان اور جھکاؤ لے کے آنا ہوتا ہے، خالی اسی پہ مان لیتے ہیں وہ بات. یہی وجہ ہے کہ اور زیادہ تر مسلمان ہونے والے دل کے راستے سے ہوتے ہیں، دماغ کے راستے سے بہت ہی کم ہوتے ہیں. کسی بھی نو مسلم کو آپ پوچھیں کہ تو مسلمان کیوں ہوا، تو اس کا ریزن وہ ایسا نہیں دے سکتا جس کو علمی بیس بنایا. بس میں مسجد میں، میں دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ تعلیم کر رہے تھے، میں نے سوچا دیکھوں کیا کر رہے ہیں. جا کے وہاں جا کے بیٹھتے میرے کو ایسا سکون ملا، ایسی نیند آ گئی، میں سمجھ گیا یہ حق ہے لہٰذا میں مسلمان ہوں. ایسی باتیں بولتے ہیں نا وہ لوگ. جتنے نئے مسلمین ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو ریزن بتاتے ہیں وہ کوئی علمی بات نہیں ہوتی، وہ ایک تاثر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دل کے راستے سے آنا. تو عوام الناس کو دل کے راستے سے جانا ہوتا ہے، خواص کو دل کے راستے سے نہیں دماغ کے راستے سے جانا ہوتا ہے. تو یہ تبلیغ کا کام جو ہے نا، یہ خسارے سے بچانے کے لیے لازم ہے. علمی تبلیغ لٹریچر کے ذریعے سے، سیمیناروں کے ذریعے سے، لوگوں سے ملاقاتوں کے ذریعے سے ان سے بات چیت کر کے یہ کام کرنا ہوتا ہے. اور جو اسلام، جو ایمان کا عملی تقاضا ہے، ان کی تبلیغ بھی فرض ہے. اسلامی زندگی کی تبلیغ بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے مسلمان کو اپنے سارے کاموں میں تبلیغ کا پہلو بھی رکھنا ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی ڈاکٹری بھی تبلیغ ہے. کوئی انجینئر ہے، اس کی انجینئری تبلیغ ہے. کوئی بزنس مین ہے، اس کا بزنس تبلیغ ہے. کوئی رہتا ہے کسی محلے میں، اس کے اطراف میں غیر مسلم رہتے ہیں تو اس کا لیونگ اسٹائل یا خود تبلیغ ہے. یہ کہتا کیسے رہتا ہے ان کے ساتھ، کیا برتاؤ کرتا ہے. اس میں ایک شرط یہ ضروری ہوتی ہے کہ ہر عمل سے مسلمان ایسا ہے اور مسلمان ایسا کر رہا یہ سامنے آنا ضروری ہے. اس کی صورت، اس کی صورت، اس کا لباس، اس کا لباس، اس کا اسٹائل، اس کا اسٹائل، دونوں ہیں، انہیں بہت اچھا ہے. تبلیغ نہیں ہو سکتی اس سے، اسے تبلیغ نہیں ہو سکتی. ایک آدمی مسلمان نے یہ کیا، اسلام نے اس کو ایسے سے بتایا، اسلام نے اس کو یہ سمجھایا ہوا ہے، یہ نہیں ہوتا. کیونکہ وہ ادھر بھی اچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں، مائنر ماشاء اللہ یعنی اخلاق والے ہوتے ہیں، خوش خلق ہوتے ہیں، انسانیت ان کے اندر ہوا کرتی ہے. تو مجھے انسان ہونا چاہیے کہ انسان ہے، ہندو رہے تو کیا، مسلمان رہے تو کیا، مسلم رہے تو کیا. اسلام کی ترجمانی کے واسطے اس کا اپیرینس پورا، ظاہر اس کا دیکھتے ہی اس کو مسلمان بتانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کے ہر عمل کو اس کی طرف منسوخ کیا جا سکے، نہیں تو نہیں ہو سکتا وہ کام. اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی داڑھی والا نہیں ہے اور لباس اس کا سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کو کبھی تقریر کرنے نہیں دینا، اس کی کبھی تقریر نہیں سننا. اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کے جو بات بول رہا ہے تو ایسی بات تو ہندو بھی بولے گا، ایسی بات تو غیر مسلم بھی بولے گا. وہ نسبت کرنے کے واسطے اس کو نہیں ہے کچھ بھی وہاں پہ، بلکہ وہ الٹا یہ بتائے گا کہ ایسی باتیں کرنا اور ایسا رہنا. وہ منافقت ہی کی تبلیغ کرے گا، اسلام کی تبلیغ نہیں کرے گا. اس کی وجہ وہی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے تقاضے پر عمل ضروری ہے، سارے اعمال اس کے تقاضے کے مطابق ہوں، اور جو ایمانیات ہیں ان کی تبلیغ ضروری ہے، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں یعنی ایمانی زندگی اس کی تبلیغ ضروری ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ لوگ, یہ چار صفت اگر کسی میں جمع ہو گئی تو وہ پورا خسارے سے نکل گیا. اور یہ چار چیزیں جس میں سے نہیں, کچھ آ گئی اس میں سے کچھ نہیں ہے, تو وہ کچھ خسارے میں سے نکلا, کچھ میں رہ گیا. اور اگر ان چاروں میں سے ایک بھی بات کسی میں نہیں ہے, وہ خسارے سے نہیں نکل سکتا, چاہے پوری دنیا کی بادشاہت کر لے اور پوری دنیا کی دولت جمع کر لے اور پوری دنیا اس کو نوبل پرائز دے اور پوری دنیا میں وہ محبوب ہو, پوری دنیا کا لیڈر ہو, پوری دنیا کا کچھ بھی ہو جائے, ہو سب کا محبوب کچھ بھی ہو, وہ خسارے سے نہیں نکل سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ وقت کا جو تسلسل ہے واقعات کا, یہ یہاں پہ اینڈ نہیں ہے, یہ ایک پیریڈ ہے جو دیا گیا ہے. جیسے ایک آدمی کا اس کے بعد کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں, اس کے بعد سے جو واقعات کا اس کے ساتھ میں حدوث ہوگا, اللہ تعالیٰ کے حکم چلے گا اس کے ساتھ میں, وہ سراسر اس کے خلاف میں جائے گا. خبر اس کی جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی, میدان حشر میں وہ ذلیل کر دیا جائے گا, جگہ جگہ اس کی پوچھ ہوگی, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ہزاروں سال گزر جائیں تو بھوک پیاس لباس کوئی اس کا انتظام نہیں ہوگا, اور پھر بڑی بے عزتی کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ سب واقعات اللہ کے حکم سے ہونے والے ہیں, اور اللہ ہی کی مخلوق ہم ہیں, اور جہاں وہ بھیجیں گے وہ ان کی مخلوق ہے, اور چلتا صرف ان کا ہے اور کسی کا نہیں چلتا. اس کو تعارف, اس کا تعارف کرانے کے لیے وہ جگہ جگہ اس مضمون کو بتاتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, مجھ پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا, مجھ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, میرے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا, میرے فیصلے کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا, میرے فیصلے کے خلاف نہ کوئی اجتماعی کوشش کر سکتا ہے نہ کوئی انفرادی کوشش کر سکتا ہے. یہ سارے جو قرآن پاک مضمون سے بھرا ہوا ہے, یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جو میں کروں, چلتا وہی ہے جو میں کروں. اس لیے خسارے سے اگر بچنا ہے تو اس دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کو نہیں دیکھنا. خسارے سے اگر بچنا ہے تو اس دنیاوی زندگی میں جیسے کہا گیا ہے ویسے کرنا, کتنا ہی پتا مارنا پڑے, کتنا ہی قربانی دینی پڑے, کتنا ہی مجاہدہ کرنا پڑے, کتنا ہی بے عزت ہونا پڑے, بے حیثیت بننا پڑے, لوگوں کے ظلم و ستم سہنا پڑے, لوگوں کے تان تشنی سہنا پڑے, لوگوں میں اکیلے بن کے رہ جانا پڑے, سب لوگوں سے آدمی بائیکاٹ ہو کے رہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کر لے تو اس کے ساتھ پھر اس دنیا میں کچھ بھی پاسبل ہے. اس سب کے لیے راضی ہونا پڑتا ہے. سارے انبیاء ایسے ہی رہے, سارے اولیاء ایسے ہی رہے, سارے صحابہ ایسے ہی رہے, اور قیامت تک جو اللہ کے محبوب بندے آئیں گے وہ ایسے ہی ہوں گے, اور جس کو اللہ کا محبوب ہونا ہے اس کو ایسے ہی رہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ شان ہوں مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کی درخواست آئی ہے. ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ لوگ ناخن کاٹ کے کارپیٹ پہ ڈال دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ اٹھاتا ہوں. میں دیکھو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یا بچے ایسا کر رہے ہیں تو تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ وہ ناخن وخن کاٹ کے کارپیٹ پہ نہ ڈالیں. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله.